الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى قوموا لله قانتين وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. حضرات محترم, غالباً تین بدھ ہو گئے جو نماز کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھیں ہماری نماز سنت کے مطابق ہو. جو عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے. سنت سے جتنے ہم دور ہوں گے تو اتنے ہی اللہ سے بھی ہم دور ہوں گے, اور جتنے سنت کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوں گے, اللہ کے محبوب بھی بنیں گے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں ان پر جب آدمی چلے گا تو یہ جنت کے راستے ہیں, کیونکہ آپ کے قدم تو جنت ہی کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جتنا سنت پہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے انسان قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اور خود قرآن مجید میں اللہ نے اس کو دوسرے طرح سے یوں بھی بیان کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے لوگوں سے فاتبعونی, میری اتباع کرو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, نتیجے میں یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے, یہ تمہیں اللہ تم سے محبت کرے گا. اور صرف یہی نہیں, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے, معاف فرما دے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے, بے حد مہربان. تو بہرحال رکوع کا طریقہ میں نے بیان کیا تھا کس طریقے سے رکوع میں جانا چاہیے, اور اس صحابی کا طریقہ جو آپ کے پاس آئے تھے اور نماز پڑھ کر آپ سے سلام عرض کیا, آپ نے سلام کا جواب بھی دیا, لیکن آپ نے انہیں بار بار یہ فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی, تو نماز دوبارہ پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹایا اور انہوں نے جا کر نماز پڑھی, اور پھر آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھا دیجئے کہ میں کس طرح سے پڑھوں, کیونکہ مجھے تو ایسے ہی پڑھنے آتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی مرتبہ سیکھ کیوں نہیں کرا دی نماز. تو بات یہ ہے کہ ایک دو چیزوں کی دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ تاکہ ان کے دل میں علم کی طلب آ جائے, طلب پیدا ہو. دیکھیے طلب کے بغیر آدمی کے سامنے مرغ مسلم بھی رکھا ہوا ہو اور اسے بھوک نہ ہو تو دل نہیں چاہتا, کیسے ہی عمدہ کھانا رکھا ہوا ہو اگر دل نہیں چاہ رہا کھانے کو, بھوک نہیں ہے تو وہ منع کر دے گا میں نہیں کھاتا. لیکن بھوک کے اندر آپ طلب ہے اس کو, بھوک لگ رہی ہے, اب چٹنی لا کے رکھ دو, سلاد لا کے رکھ دو, پیاز اور ٹماٹر اور مرچوں کا, کتنی رغبت سے انسان کھاتا ہے, یعنی قورمہ کوئی چیز نہیں اس کے آگے, سالم مرغا کوئی چیز نہیں, اور انسان انتہائی رغبت سے کھائے, چٹنی سے کھا لے گا, دال سے کھا لے گا, بشرطے کہ بھوک لگی ہو. اب بھوک نہیں لگی ہوئی, طلب نہیں ہے, آپ کچھ بھی لا کے اس کو دے دو اس کا دل ہی چاہے گا بھائی اس وقت بھوک نہیں میں نہیں کھاتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس کے اندر طلب پیدا ہو کہ یہ خود پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھوں نماز میں. چنانچہ 33 مرتبہ جب اس نے پڑھ لی اب اس کے اندر طلب پیدا ہوئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سکھا دیجیے میں کیسے نماز پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا طریقہ نماز پڑھنے کا بتایا کہ قیام کس طریقے سے کرو, رکوع کس طریقے سے کرو, سجدے میں کس طریقے سے جاؤ, قومے میں کس طریقے سے رہو اور جلسہ کس طرح کرو. تو رکوع کا طریقہ تو میں بیان کر چکا, اور رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے اس کو کہتے ہیں قومہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لمبا رکوع فرماتے تھے اتنی دیر آپ قومے میں کھڑے ہوتے تھے, یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے, ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اور بعض روایات میں اس کے علاوہ بھی آتا ہے ملء السماوات والارض وما بینهما وملء ما شئت من شیء بعد, یہ بھی پڑھا کرتے تھے آپ سے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اتنا لمبا پڑھنے میں آدمی کو کچھ تو وقت لگتا ہے. ایک ہم اپنے سجدے میں رکوع میں غور کریں کہ ابھی آ کے بیٹھے نہ تھے اٹھ کے جانے لگے, یعنی پورے طور پر ہم کھڑے نہیں ہوتے کہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے سے پوری طور پر اٹھ کے بیٹھتے نہیں کہ دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. آدمی کو اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد کھڑا ہونا چاہیے, خاص طور پر نفل نمازیں جب ہم پڑھیں, سنتیں پڑھیں, تو اس میں تو ہم پابند نہیں ہیں امام کے. امام کو تو ضعیف اور بیمار ان سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس لیے امام کو ہلکی نماز پڑھانے کا حکم ہے. تو لیکن اتنی بھی ہلکی نہ ہو کہ اطمینان سے کھڑا نہ ہو سکے. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار فرماتے رہے کہ صلی فإنک لم تصلی, کہ تم نماز دوبارہ پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی, بتائیے کیا خرابی کی تھی انہوں نے. یہی خرابی تھی کہ رکوع کے بعد وہ سیدھے پورے کھڑے ہوتے نہیں تھے اطمینان کے ساتھ, اٹھتے تھے فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے, سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے نہیں تھے پورے کہ دوسرا سجدہ کر لیتے تھے. آپ نے فرمایا اس طرح نہیں, بلکہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, یہاں تک کہ کم سے کم تمہارا وجود ساکن ہو جائے بالکل, یعنی ہر عضو اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جائے. اب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیے, اسی طرح سجدے کے. اور سجدے میں جانا کیسے؟ عام طور پر ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ پسندیدہ طریقہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ عام طور پر لوگ اس سے غافل, الا یہ کہ جو آدمی بوڑھا ہو گیا, بدن بھاری ہو گیا, تو وہ اگر اس طریقے سے پڑھ لے جیسے ہم رکوع سے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو سجدے میں کوئی حرج نہیں. اور عام آدمی بھی اگر سجدہ ویسے کر لے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے تو سجدے میں جانے کا طریقہ پسندیدہ نہیں ہے, لیکن بہرحال نماز فاسد نہیں ہوتی, یہ بات ذہن میں رکھیے. اب پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ سجدے میں جب جانے لگیں قومے سے تو اللہ اکبر کہہ کے بالکل سیدھے آئیے, یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے نیچے لگ جائیں زمین پہ, اب جھکیے آگے کو. ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے جب اٹھے ربنا لک الحمد کہا کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد اللہ اکبر کہ اسی وقت جھک کے جاتے ہیں سیدھے. یہ جو جھک کے جانا ہے نا شروع سے, یہ پسندیدہ طریقہ نہیں. پسندیدہ طریقہ یہ کہ بالکل سیدھے بیٹھیے, اور پھر جب سجدے رکوع کی حالت میں آپ کے گھٹنے زمین سے لگ جائیں, اب اگلے وجود کو آگے کر کے اب سجدہ کیجیے. مثلا میں دیکھیے بتا دیتا ہوں عملی طور پہ تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. دیکھیے ہم یہاں کھڑے ہیں, اب ہم نے سجدہ کرنا ہے, تو سجدے میں ایک طریقہ تو یہ کہ یوں چلے گا سیدھے سجدے میں, یہ صحیح نہیں. طریقہ یہ کہ پہلے یوں آئیے اب جائیے, تو سیدھے جو کھڑے ہوں گے قیام سے نیچے کی طرف آئیں گے, اور بالکل سیدھے آئیے, اور کھڑے بھی اسی طرح ہونا سیدھا. اب اگر کسی کو تکلیف ہے, کمر کی تکلیف ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے, تو وہ بے شک اگر ویسے کر لیتا ہے تو ہو جائے گا, عام آدمی بھی کر لے گا سجدہ ہو جائے گا. لیکن پسندیدہ طریقہ یہ ہے, کیونکہ یہاں مسنون طریقہ بیان کیا جا رہا ہے, تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب آدمی قومے سے سجدے کی طرف آئے تو بالکل سیدھا بیٹھے, دونوں گھٹنے زمین پر لگائیے, پھر اگلے بدن کو اب آپ سجدے کی طرف جائیں. یہ طریقہ پسندیدہ ہے, اس پر عمل کرنے کی جس حد تک ہو سکے عادت ڈالنی چاہیے. خدا نہ کرے نہ ہو سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں, نماز ہو جائے گی, نماز فاسد نہیں ہوتی. دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز حاصل ہو, کپڑا بھی اچھا خریدتے ہیں، گھڑی بھی اچھی والی لیں گے، چشمہ بھی بہترین لیتے ہیں، تو نماز خراب کیوں پڑے؟ نماز بھی عمدہ سے عمدہ پڑھنی چاہیے، جو سب سے زیادہ اور پھر پسندیدہ نماز وہ اچھی ہوگی جو حضور کی نماز. تو اس لیے نماز کے معاملے کے اندر بھی ہمیں دوسری سیکنڈ کیٹیگری کو اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیٹیگری ہو جو سب سے اعلیٰ ہو، اور نبی کریم نے جو طریقہ بتایا اس سے اعلیٰ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال اس طریقے سے ہمیں رکوع اور سجدہ، اور سجدے کے اندر بھی جب آپ جائیں گے تو دیکھیے سب سے پہلے آپ اپنے گھٹنے رکھیں گے، پھر اپنے ہتھیلیاں رکھیں گے، پھر ناک رکھیں گے، پھر پیشانی. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں گے، اب جو چیز زمین سے جتنے قریب ہے وہ پہلے نیچے آئے گی، سب سے پہلے گھٹنے، تو گھٹنے نیچے لگیں گے، اس کے بعد ہاتھ آتے ہیں، ہتھیلیاں نیچے لگیں گی، پھر ناک ہے، زمین سے قریب ہے نا تو ناک لگے گی، پھر پیشانی ہے اس کو لگائیے. اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس کے برعکس، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر گھٹنے سب سے آخر میں اٹھیں گے. تو جاتے ہوئے سجدے میں جو چیز سب سے نزدیک تر ہے زمین سے وہ گھٹنے، تو گھٹنوں کو سب سے پہلے زمین پر ٹکائیے، پھر ہتھیلیاں رکھی جائیں گی، پھر ناک اور پھر پیشانی. یہ طریقہ سنت کے مطابق ہوگا، اور اس طریقے سے ہمیں سجدے میں جانا چاہیے. اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو اٹھ کر بیٹھیں. اچھا، دوسری بات سمجھیے کہ سجدے کو ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، نماز کے اندر سجدہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، پوری نماز میں سب سے قریب تر اللہ تعالیٰ کے انسان نماز سجدے میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور ہماری یہ قسمت کہاں کہ ہمیں ملائے اعلیٰ پہ جانا ملے. اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امت کو فراموش نہیں کیا، اور کہا کہ یا اللہ مجھے تو آپ نے معراج عطا فرما دی، میری امت کو کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا کہ ان سے کہو نمازیں پڑھیں صحیح طریقے سے، اور جب سجدہ کرو گے تو انہیں معراج مل جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اہل ایمان کی معراج ہے. کیونکہ سجدہ جب کرو گے آپ، سجدے کے اندر معراج نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں. میں نے گزشتہ بدھ کو کہا تھا کہ آدمی بڑے محبت کے ساتھ سجدہ کرے، یہ سوچ کے کرے کہ میں اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قدموں سے پاک، جسم سے پاک، ہاتھ پیروں سے پاک، اپنی شان کے لائق. لیکن ہم جیسے کم عقل لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کسی کے قدموں میں سجدہ کرنا کیسا ہوتا ہے. تو آدمی جب یہ سمجھ کے سجدہ کرے گا کہ میں اپنے رب کے آگے اپنی پیشانی اس کے قدموں میں رکھ رہا ہوں، تو جس محبت سے رکھے گا آپ اندازہ خود لگا لیجیے. اور اس کو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان شاہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی زیارت کے لیے گئے. جب وہاں سے واپس تشریف لے جانے لگے تو کہا کہ اشرف علی تمہیں ایک بات بتاؤں، پھر دائیں بائیں ادھر دیکھا کوئی سن تو نہیں رہا، کیونکہ بات معرفت کی تھی. جب دیکھا کوئی نہیں تو کہا کہ اشرف علی جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے پیار لے لیا، میں اس قدر محبت کے ساتھ میں سجدہ کرتا ہوں اور عقیدت کے ساتھ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے پیار لے لیا. تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. تو یقین جانیے کہ سجدہ بڑے مزے، سب سے لذیذ ترین چیز. آدمی اب جتنے بھی سجدہ کر لے اللہ کو، سجدے کریں گے کیسے؟ جتنے رکعت نفل کی پڑھیں گے، اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیے، اللہ توفیق دے تو ابابین بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اشراق بھی پڑھیں، توفیق دے تو چاشت بھی پڑھیں. یہی تو وجہ ہے صحابہ کرام ساری ساری رات نماز میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں. کیوں؟ کوئی تو بات تھی آخر، کچھ تو ملتا تھا انہیں. تو جس کو جو کچھ ملا وہ رات کے جاگنے سے ملا، اور رات کے جاگنے میں نماز کا بھی دخل ہے کہ آدمی اٹھ کے دو چار رکعت، آٹھ رکعت نماز پڑھتا ہے. تو سجدے میں سب سے قریب تر ہوتا ہے. تو بہرحال الصلاۃ معراج المومنین فرمایا کہ اہل ایمان کی معراج نماز میں. اس کی وجہ ہے، نماز میں ہمارے سارے اعضا جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی، ہماری ناک بھی، ہمارے کان بھی، ہمارے پیروں کی انگلیاں بھی، سب قبلہ رخ بھی ہوں گی اور سجدے بھی. یہی وجہ ہے فقہا نے لکھا کہ عورتوں کو چاہیے کہ جوڑا باندھ کے نماز نہ پڑھیں. جوڑا باندھتے ہیں، جب جوڑا باندھیں گے تو ان کے بال جو ہیں وہ نیچے نہیں ہوں گے، سجدے میں نہیں ہوتے، جھکے ہوئے نہیں ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ بال کھول کے نماز پڑھیں، مطلب ہو پردے کے اندر، لیکن جوڑا جب باندھتے ہیں تو وہ اوپر بندھا، تو سب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ جھکے ہوئے سجدے کی طرف نہیں ہوتے، زمین کی طرف. تو اس لیے فقہا نے فرمایا اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن پسندیدہ چیز کیا ہے کہ جوڑا باندھ کے نماز، چھٹیاں بندی بھی ہو تو ٹھیک ہے، پھر بھی رخ اس کا زمین کی طرف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ سارے اعضا جو ہے وہ زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوں، کیونکہ انسان کا پورا وجود زمین کے اندر، زمین پہ جھکا ہوا ہوتا ہے جب سجدہ کر رہا ہے. تو اس لیے سجدہ جو ہے وہ سب سے قریب ترین چیز ہے، یعنی اللہ تعالی کا قرب اس میں حاصل ہوتا ہے انسان کو. تو اس لیے جب آدمی سجدہ کرے تو اس سے اہتمام کے ساتھ کرے. دوسری بات یہ کہ اس سجدے کو معمولی چیز مت سمجھیے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم ایک سجدہ کرنا اللہ کے آگے بھاری سمجھتے ہیں نا، لیکن یہی ایک سجدہ ہمیں سارے جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان سے نجات دے دیتا ہے. ورنہ تمہیں کسی حاکم کے آگے جھکنا پڑے گا، کسی افسر کے آگے جھکنا پڑے گا، کوئی جا کے درخت کو سجدہ کرتا ہے، کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے قدم قدم پر سجدہ کرتا ہے. لیکن جب اللہ کے آگے جھک رہا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. جب اللہ کے آگے جھک گئے تو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. اس لیے علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یعنی ایک سجدہ نماز کا تم ادا کرنا تمہارے لیے بھاری ہوتا ہے، لیکن ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالیٰ کے آگے جو جھکتا ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، اس لیے اللہ کے آگے جھکنے سے کبھی شرماؤ نہیں، محبت کے ساتھ جھکو. اور ڈاکٹر عبدالحی آرخی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سجدے کو معمولی مت سمجھیے. ایک صاحب ان کے پاس آئے، حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور آگے کہا کہ حضرت ہم کیا، ہمارے سجدے کیا، ہم تو خالی ٹھونگے مارتے ہیں زمین پر، یعنی اپنے سجدے کو وہ سمجھ رہے تھے کہ سجدہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور بس ہم جو ہے وہ خالی آتے ہیں اٹھتے بیٹھ اٹھک بیٹھا کیا ہماری. فرمایا کہ نہیں بھائی ایسا مت کہو، تمہارا سجدہ جیسا بھی ہو، میں تم سے کہتا ہوں اگر سجدہ تمہارا ایسا ہی خراب ہے، اس میں تمہیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور تم نے جانے کیا سمجھتے ہو اپنے سجدے کو، تو ذرا ایک سجدہ مجھے کر لو. کہ نہیں آپ کو تو میں نہیں کر سکتا. کہا کہ جب نہیں کر سکتے تو اس کا پتہ، اس سے پتا چلا کہ تم خالص اللہ کے لیے کرتے ہو. اس لیے سجدے کو معمولی چیز مت سمجھیے، چاہے آپ کا سجدہ کتنے بھی خیالات سے بھرا ہوا ہو. بتائیے کیا کوئی انسان کسی کو سجدہ کرے گا، الا یہ کہ اس کی فطرت ہی مسخ ہو جائے. بعض لوگ ہیں، میں نے بعض لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے دیکھا کلپس وغیرہ میں بعض میں، لیکن وہ انتہائی عقائد کے خراب ہوتے ہیں، پیروں کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جائز نہیں، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں امت محمدیہ کے لیے. پچھلے زمانے کی جو امتیں تھیں ان کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کیا دیکھا تھا، انی رائیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے جو ہے وہ گیارہ ستاروں کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے، سورج چاند کو دیکھا. تو یہ جو اصل میں اس زمانے میں تو یہ جو دیکھ لیا، اب لازمی بات ہے اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوئی. والد نے کہا کہ کسی کو بتانا مت اس خواب کو، تمہارے لوگ تم سے حسد کرنے لگیں گے. ہوا یہ کہ بھائیوں نے ان کو حضرت یعقوب سے جدا کر دیا، پہلے کنویں میں ڈال دیا، قصہ طویل ہے کہ وہاں سے نکلے تو مصر کے بازار میں چلے گئے، اور وہاں بکتے بکاتے عزیز مصر کے پاس آ گئے، یہاں تک کہ وقت نے ان کو حاکم بنا دیا. جب ایک زمانے کے بعد ان کے علاقے میں قحط پڑا، لوگ مصر کی طرف آئے، تو مصر کے بادشاہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں بھائیوں، جب راز کھل گیا کہ یہ میرے ہمارے بھائی ہیں یوسف علیہ السلام جنہیں ہمیں کنویں میں پھینکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم میرے والدین کو بھی لے کے آؤ، بھائیوں کو بھی، سب کو لے کے آؤ. چنانچہ جب یہ لوگ گئے مصر پہنچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس زمانے کی روایت کے مطابق سب سجدے میں گر پڑے، سب سجدے میں گر پڑے. اس وقت انہوں نے کہا کہ ھذا تعبیر الرؤیا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا. دیکھا کب تھا؟ بچپن میں. تعبیر کب پوری ہوئی؟ اللہ جانتا ہے، 32 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ. اس لیے ضروری نہیں کہ رات کو خواب دیکھیں صبح تعبیر پوری ہو جائے. بعض اوقات زندگی کے آخری لمحات میں تعبیر ہوتی ہے. ہر آدمی سے کہتا ہے جی میں نے دیکھ لیا، سمجھتا صبح بس یہ تعبیر پوری ہو جائے گی. ضروری نہیں. اور تعبیر کیا ہے یہ بھی ہر آدمی نہیں جانتا. تو بہرحال اس زمانے میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حرام کر دیا گیا. اب سوائے اللہ رب العزت کے آگے جھکنے کے کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں. حتیٰ کہ یہ بھی پسندیدہ نہیں کہ آدمی جھک کے سلام کرے کسی کو، جیسے ہمارے ہاں فرشی سلام کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کے ہاں بعض تہذیب ہے 7 مرتبہ جھک کے سلام کرتے ہیں. یہ 7 مرتبہ ایک مرتبہ کرنا بھی جائز نہیں. اس لیے صرف سجدہ اللہ کے رب العزت کے لیے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہی نہیں. تو اس لیے جب کرو محبت کے ساتھ کرو. حضرت ڈاکٹر صاحب جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کو معمولی چیز مت سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدے کی توفیق دی، اللہ نے اپنے آگے جھکا دیا، اس کا شکر ادا کیجیے. اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا اس کو معمولی درجے کی چیز مت سمجھو، ورنہ یہ سجدہ ہم کسی انسان کو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز. بہرحال جب سجدے میں جائے تو جس طرح رکوع میں ہے کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور زیادہ سے زیادہ کہ کوئی حد نہیں. ایسے ہی سجدے کے اندر بھی کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العالیٰ کہیے، اور اس کے بعد زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 99 مرتبہ، جتنی چاہے مرتبہ آپ کہیے. اگر آپ اپنی نماز پڑھنا جتنا چاہے طویل سجدہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز میں ہوتے تھے بعض اوقات طویل سجدہ کیا کرتے تھے. ایک سجدہ جب طویل ہوا تو بعض امہات المومنین سے بعد میں، اس وقت مجھے نام پورا یاد نہیں، یہ سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہوں، تو پاؤں ہلا کے بھی دیکھا. بعد میں آپ نے پوچھا تو کہا کہ ہم نے سوچا ایسا نہ ہو کہ روح قبض ہو گئی ہو، کیونکہ اس قدر طویل سجدہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ہی جدا تھا بالکل ہی. آپ طویل سجدے فرمایا کرتے تھے. رکو آپ کا قیام بھی طویل ہوتا تھا، رکو بھی طویل ہوتا تھا، اور سجدے بھی طویل ہوتے تھے، رکو بھی طویل ہوتے تھے. تو بہرحال ہم سے جس حد تک ہو سکے، اگر آدمی عام نمازوں میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ پڑھتا ہے تو بھائی اگر نفل پڑھنا ہے تو 11 دفعہ، 15 دفعہ، 17 دفعہ، 19 دفعہ پڑھ لیجیے، تاکہ کچھ تو طوالت آئے. اتنی طوالت نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ طویل ہونا چاہیے. بہرحال سجدے میں جا کے سبحان ربی العالیٰ کہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ اٹھ کر بیٹھے پہلے سجدے میں تو اطمینان سے بیٹھ جائیے تاکہ آپ کا وجود اپنی جگہ پر ساکن ہو جائے. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان دعا مانگا کرتے تھے. ہم اپنا عمل دیکھیں کتنے لوگ اس دعا کو مانگتے ہیں. کم از کم اگر پورا اتنی لمبی دعا نہ مانگ سکیں تو کم سے کم رب اغفر لی کہہ لیں. 3 دفعہ کہہ لیجیے رب اغفر لی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میری مغفرت فرما دے. بتائیے وہ گھاٹے کا سودا ہے؟ آدمی نماز کے اندر کہہ رہا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے. آپ اردو میں نہیں کہہ سکتے جملہ، کہیں گے عربی میں. وہ دعائیں جو مشروع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہیں، وہ دعائیں نفلی نمازوں کے اندر جتنی چاہے پڑھیے، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، درود شریف کے بعد، جتنی آپ چاہیں پڑھ، کوئی پابندی نہیں شرم. تو بہرحال جب آپ پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں تو اللہ اکبر کہہ کے اطمینان سے بیٹھ جائیے، اور کم سے کم یہ تو کہیے رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. آگے مزید کیا نہ چاہے تو وارحمنی، مجھ پر رحم فرما دیجیے، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرمائیے، تو بہت ساری واہدنی، مجھے ہدایت عطا فرمائیے. یہ ساری دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہیں. تو بھائی کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے تو ہیں. نبی تو اپنی امت کے لیے نمونہ ہوا کرتا ہے. تو نمونہ ہمارے لیے تبھی ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، تو ہم سمجھیں گے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، آپ کے طریقے پر ہم چلیں. تو بہرحال یہ تکبیر تحریمہ سے لے کر اور سجدے تک ایک رکعت ہو گئی آپ کی، اور اس کو آپ نے کچھ سمجھ بھی لیا یقیناً. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک طریقے پر جو بتایا گیا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے کچھ اور مزید تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، آئندہ بدھ کو اللہ نے چاہا تو اس کو بیان کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، خود سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، ہر قسم کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے تصادم سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، اچانک آ جانے والی بیماریوں سے بچا. یا اللہ اسی طرح نہ صرف یہ دعا ہمارے حق میں بلکہ ہمارے بچوں کے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیوی سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ انہیں بھی ہر دکھ سے تکلیف سے نجات عطا فرما، ہمیں بھی ہر دکھ اور تکلیف سے نجات عطا فرما. اسی طرح ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، ہماری مسجد کے نمازی، اے اللہ اسی طرح تمام امت محمدیہ کی ہر ہر تکلیف کو دور فرما کر سب کو راحت، سب کو چین، سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، مسلمانوں میں آپس میں محبت قائم فرما، باہم شیر و شکر فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، اے اللہ عداوت اور دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو، خیالات شیطانی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ باطل خیالات سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، نکاح نہیں ہوئے، اے اللہ لیکن وہ چاہتے ہیں، انہیں جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے. اے اللہ لڑکے ہیں تو انہیں بھی اور لڑکیاں ہیں تو انہیں بھی جوڑ کے رشتہ عطا فرما، خیر والے رشتے عطا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ گھروں میں اور رشتہ داروں میں جو اختلافات ہیں ان کو دور فرما کر آپس میں باہم شیر و شکر فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دوسرے کی محبت ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دیجئے، مسلمانوں کو نصیحت کرنے والا بنا دیجئے، اور ہمیں دوسروں کی نصیحت قبول کرنے والا بنا دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.